قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، پائیدار مستقبل کے لیے تیز رفتار اور ہمہ گیر علمی تحریک کی ضرورت پر زور۔ عراق میں دہشت گرد گروہ داعش کے ٹھکانوں پر عراقی فضائیہ کی بمباری اور زمینی حملے، 100 سے زائد دہشت گردوں کی ہلاکت۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی بمباری، 11 فلسطینی زخمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عظیم سزواری۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ ایران اور عالم اسلام کا مستقبل پائیدار، تیز رفتار اور ہمہ گیر علمی تحریک سے وابستہ ہے۔
یہ بات آپ نے بدھ کی شام ایران بھر کی یونیورسٹیوں کے اساتذہ سے ملاقات میں علمی، سائنسی، ثقافتی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں ہم فکری اور تبادلہ خیال کا جائزہ لیتے ہوئے کہی۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران اور عالم اسلام کے مستقبل کی تعمیر کے اہم ترین عنصر کی حیثیت سے پائیدار، تیز رفتار اور ہمہ گیر علمی تحریک کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اس اہم مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ملک و ملت کی ترقی کے دلدادہ لوگوں کی جانب سے جہادی انتظام اور انتھک محنت کی ضرورت ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی نظام کے دشمنوں کی ایک اہم سازش یہ ہے کہ ایران کی علمی ترقی کے عمل کو کند اور اسے روک دیا جائے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ایران کی علمی ترقی کی رفتار کند ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی وقفہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ملک و ملت اور عالم اسلام کا مستقبل بھی ایران کی علمی ترقی سے وابستہ ہے، لہذا اس علمی تحریک کو پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ نے بار بار دشمن کے لفظ دہرائے جانے کے سلسلے میں فرمایا کہ قرآن کریم میں بھی بارہا شیطان اور ابلیس کا لفظ بار بار آیا ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اور دشمن سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے ہیومن سائنس کے میدان میں انقلاب لانے کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ مغرب میں ہیومن سائنس مادی اور غیر الہی ہے، جبکہ علوم انسانی فرد اور سماج کے لیے اسی وقت مفید ہو سکتے ہیں کہ جب وہ الہی اور اسلامی تصور کائنات کی بنیاد پر استوار ہوں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس وقت ایران علمی اور سائنسی پیش رفت اور ترقی کی اعلیٰ منزلوں پر ہے، اور عالمی سطح پر اس میدان میں ایران کو خاص احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور درحقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اسلامی جمہوریہ ایران کی علمی اور سائنسی تحریک کی رونمائی ہو چکی ہے۔
ویانا 6 سے موسوم ایران اور گروپ 5+1 کے ایٹمی مذاکرات کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ویانا میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں 5+1 اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ ویانا سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات کی افتتاحی نشست میں، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وفد کی قیادت محمد جواد ظریف اور 5+1 کی سربراہی یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی انچارج کیتھرین ایشٹن نے کی، 5+1 کے رکن ملکوں کے سینئر نمائندے بھی موجود تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بدھ کے روز ویانا پہنچنے کے فوراً بعد اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر مقابل فریق میں حتمی سمجھوتے کے لیے ضروری سیاسی عزم و ارادہ موجود ہو تو ہم بھی پوری آمادگی کے ساتھ یہ ہدف لے کر یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا آخری مرحلہ 20 جولائی کو انجام پائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ طے شدہ مدت کے دوران ایک حتمی سمجھوتے تک پہنچا جا سکے۔ واشنگٹن نے ایران کے ساتھ 20 جولائی تک ایٹمی سمجھوتے تک پہنچنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ واشنگٹن 20 جولائی کی طے شدہ مدت میں ایران کے ساتھ حتمی سمجھوتے کے اپنے وعدے پر قائم ہے، اور اس سمجھوتے کے حصول کی پوری کوشش کرے گا۔ واشنگٹن سے موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ، یورپ اور ایرانی حکام کے درمیان 3 جانبہ بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ جین ساکی کا کہنا تھا کہ مذاکراتی ٹیموں کی قیادت امریکی نائب وزیر خارجہ ولیم برنز اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کر رہے ہیں۔ جین ساکی نے مزید کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایک جامع سمجھوتے کے حصول کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے داعش گروہ کے خلاف عراق کے ساتھ ایران کے فوجی تعاون کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہو کہ ایران اس سلسلے میں عراق کی کوئی مدد کر رہا ہے۔ جین ساکی نے کہا کہ ہم ایک بار پھر یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ عراق کے تعلق سے ہمارے تحفظات مختلف بنیادوں پر استوار ہیں۔ عراق کے مختلف علاقوں میں داعش کے ٹھکانوں پر عراقی فضائیہ کی بمباری میں درجنوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی مشترکہ کارروائیوں میں بھی بہت سے تکفیری دہشت گرد مارے گئے ہیں۔
صوبہ بابل کے علاقے جرف السخر میں داعش کے ٹھکانوں پر عراقی فضائیہ کے جنگی طیاروں کی بمباری میں 70 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں اور ان کی 9 گاڑیاں بھی اس واقعے میں تباہ ہو گئی ہیں۔ دہشت گردوں کی یہ گاڑیاں جدید ترین ہتھیاروں من جملہ دوشکا سے لیس تھیں۔ صوبہ صلاح الدین کے اشرقاتا نامی علاقے میں بھی داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے۔ عراق کے ایک سیکیورٹی افسر نے بتایا ہے کہ عراقی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے اشرقاتا میں قائم مقامیہ نامی عمارت پر جو دہشت گردوں کا اڈہ بنی ہوئی تھی بمباری کی ہے۔ اس ہوائی حملے میں بہت سے دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اسی طرح فلوجہ کے مشرق میں واقع الکرمہ میں بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے کیے گئے ہیں کہ جس میں 7 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب عراقی فوج نے صوبہ صلاح الدین میں ایک بڑے آپریشن میں کئی آئل ریفائنریوں کو دہشت گردوں کے قبضے سے چھڑا لیا ہے۔ ان آئل ریفائنریوں کو ایک ہفتے کی گھمسان کی جنگ کے بعد دہشت گردوں سے واپس لیا گیا ہے۔ المیادین ٹی وی چینل نے بھی رپورٹ دی ہے کہ عراقی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف ایک تازہ ترین لڑائی میں تکریت کے جنوب میں عراقی فوج کی 4th ڈویژن کی چھاؤنی کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ دریاسنا عراقی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ صوبہ بابل میں شدید لڑائی کے باعث دہشت گرد عناصر وہاں سے فرار کر رہے ہیں۔ صوبہ الانبار میں بھی ایک سیکیورٹی عہدیدار کا کہنا ہے کہ قبائلی رضاکاروں نے داعش کے 2 دہشت گردوں کو کہ جن کا تعلق شام سے تھا ہلاک کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک دہشت گرد ابو علا الشامی خود کش بمباروں کو تیار کرنے کا ذمہ دار تھا۔ عراقی ذرائع نے بھی خبر دی ہے کہ رات کی تاریکی میں حملہ کرنے والے روس کے جنگی ہیلی کاپٹروں کی کھیپ بھی عراق پہنچ گئی ہے۔ روس نے حال ہی میں سیکنڈ ہینڈ سوخوئی جنگی طیارے بھی عراق کو فروخت کیے ہیں۔
سعودی عرب نے عراق کے ساتھ ملحقہ سرحدوں پر اپنے ہزاروں فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ باخبر ذرائع نے عراقی سرحدوں پر سعودی عرب کے 30,000 فوجیوں کی تعیناتی کی خبر دی ہے۔ جرمن نیوز ایجنسی کے مطابق اگرچہ سعودی عرب نے جو داعش گروہ کی تشکیل میں پیش رہا ہے اور عراق نیز شام میں جاری دہشت گردی کا ایک بڑا حامی شمار ہوتا ہے، دہشت گردوں کے مقابلے میں اپنی حفاظت کی خاطر عراقی سرحدوں پر اپنے 30,000 فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سعودی فرماروا ملک عبداللہ نے حال ہی میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کا ملک دہشت گردی کا مخالف ہے، سعودی عرب کے خلاف ممکنہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کا حکم جاری کیا ہے۔ داعش گروہ نے جو سعودی عرب اور قطر نیز بعض مغربی ملکوں کی حمایت سے شام میں بے انتہا جرائم کا مرتکب ہوا ہے، اس وقت عراق کے کئی شہروں پر جارحیت کر کے ان میں سے کئی شہروں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ روس نے ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف عالمی مہم کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل نمائندے ویتالی چورکین نے ایک انٹرویو میں کہا کہ عراق پر تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے حملے نے ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف ہمگیر جنگ کی ضرورت کو واضح کر دیا ہے۔ ویتالی چورکین نے کہا کہ اس سے پہلے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک عراق میں وجود میں آنے والے حالات کو امریکہ کے لیے سیاسی کامیابی قرار دے رہے تھے، لیکن عراق کے موجودہ حالات نے اس تصور کو غلط ثابت کر دیا اور سب کو بیدار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عراق کے بعض علاقوں پر داعش کے قبضے سے یہ بات پوری طرح سے واضح ہو گئی کہ دہشت گردی کسی خاص علاقے کے لیے مخصوص نہیں ہے اور اس لعنت کا عالمی سطح پر ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں شک نہیں ہے کہ عالمی برادری دہشت گردی سے کم ایک قدم پیچھے رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری بدستور ملکوں کے اندر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے پر زور دے رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض ممالک دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں جبکہ بعض ممالک دراصل دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ غزہ کے روزہ داروں پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے تازہ ترین فضائی حملوں میں کم از کم 11 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق ان ہوائی حملوں میں بیت لاہیہ، بیت حانون اور رفح جیسے شہروں کو 12 مرتبہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ صہیونی حکومت نے 3 صہیونیوں کے اغوا اور قتل کے مشکوک واقعے کو بہانہ بنا کر غزہ کو اپنے میزائلی حملوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور اس جارحیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ تمام فلسطینی گروہوں اور تنظیموں نے ان 3 صہیونیوں کی گمشدگی اور قتل کے واقعے سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت اپنے بے بنیاد دعوے اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے فلسطین میں قومی آشتی کے عمل کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ واضح ہے کہ جن 3 صہیونیوں کو تل ابیب کی جانب سے نوجوان صہیونیوں کے طور پر مظلوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے وہ اسرائیلی فوجی تھے اور تینوں ایک جاسوسی مشن کے دوران لاپتہ ہو گئے تھے۔ حماس نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے حالیہ وحشیانہ جرائم کا سخت جواب دیا جائے گا۔ حماس کے نائب سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بدھ کی رات صہیونیوں کے ہاتھوں ایک 17 سالہ فلسطینی نوجوان محمد حسین ابو خزیر کی شہادت کی مذمت کی اور کہا کہ صہیونیوں کو ان کے اس وحشیانہ اقدام کا جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی حکومت اور عوام مکمل اتحاد کے ساتھ صہیونیوں کے جرائم کے مقابلے میں غرب اردن کے عوام کی حمایت کرتی رہے گی۔ انہوں نے اسی کے ساتھ عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کے تعلق سے اپنی ذمہ داری پوری کر کے صہیونی حکام کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ واضح ہے کہ انتہا پسند صہیونیوں نے بدھ کے روز مقبوضہ فلسطین میں محمد حسین ابو خزیر نامی ایک فلسطینی نوجوان کو اغوا کر کے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ پاکستان کے قبائلی علاقے میں فوجی کارروائی کے ساتھ ہی اس علاقے میں دھماکہ خیز مواد بنانے کے ایک تربیتی مرکز کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قبائلی علاقے میں بم اور ہتھیار بنانے کے 3 کارخانوں کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں 15 جون سے ضرب عزم نامی فوجی آپریشن جاری ہے اور شمالی وزیرستان کے مرکز میران شاہ میں فوجی کارروائی شروع ہونے کے ساتھ ہی یہ فوجی آپریشن اب نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس فوجی آپریشن کے نتیجے میں اب تک لاکھوں افراد اپنا گھر بار ترک کر کے محفوظ مقامات میں منتقل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی حکومت طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کراچی ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے کے بعد طالبان کے خلاف فوجی آپریشن کیے جانے کے حوالے سے حکومت پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور سر انجام حکومت کو فوجی آپریشن شروع کرنا پڑا۔ کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ کابل میں سیکورٹی فورس کے ترجمان حشمت اللہ استانک زئی نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ دونوں میزائل کابل کے ہوائی اڈے کے احاطے میں گرے ہیں۔ کابل ہوائی اڈے کے انچارج نے بھی اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے ممکنہ جانی نقصان سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امدادی ٹیموں نے حملے سے لگنے والی آگ کو بجھا دیا ہے۔ ابھی تک کسی گروہ یا شخص نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان میں صدارتی الیکشن کے تعلق سے بڑھنے والی سیاسی کشیدگی اور انتخابی نتائج کے اعلان کے پیش نظر دونوں ہی امیدواروں نے کابل میں اقوام متحدہ کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ کابل میں اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے صدارتی الیکشن کے امیدواروں نے اپنی انتخابی ٹیم کے اعلی عہدیداروں کے ساتھ کابل میں اقوام متحدہ کے نمائندوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں صدارتی الیکشن سے متعلق مسائل پر بات چیت ہوئی۔ کابل میں اقوام متحدہ کے دفتر کے عہدیداروں نے الیکشن سے متعلق مسائل کے حل کے تعلق سے ان ملاقاتوں کو مفید قرار دیا ہے۔ پروگرام کے مطابق دونوں امیدوار جلد ہی الیکشن کمیشن سے متعلق پیدا ہونے والے معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ افغانستان کے صدارتی الیکشن کے بارے میں اختلافات اس وقت اپنے عروج کو پہنچ گئے جب عبداللہ نے ووٹوں کی گنتی کے عمل میں الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی انتخابی ٹیم کا تعاون روک دیا اور اپنے انتخابی مبصرین کو الیکشن کمیشن سے واپس بلا لیا تھا۔ افغانستان کے صدارتی الیکشن کے امیدوار عبداللہ نے کہا ہے کہ دوسرے دور کے صدارتی الیکشن کے بارے میں بہت سے اندیشے اور شبہات پائے جاتے ہیں اور آئندہ بننے والی حکومت قانونی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر عبداللہ نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے دور کے صدارتی الیکشن کے بارے میں پہلی تشویش وہ وسیع پروپیگنڈا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ عوام نے بڑے پیمانے پر صدارتی الیکشن میں ووٹ ڈالے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ووٹوں کی شرکت کے مبالغہ آمیز طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ دوسرے دور کے صدارتی الیکشن میں رائے دہندگان کی شرکت پہلے دور کے مقابلے میں انتہائی کم تھی۔ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ دوسری تشویش بعض صوبوں میں آبادی اور ووٹوں کی گنتی میں تناسب کا نہ پایا جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض صوبوں میں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد وہاں کی آبادی سے بھی دو گنا زیادہ ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ حامد کرزئی کی حکومت غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام نے گزشتہ 5 برس میں حامد کرزئی کی حکومت کے غیر قانونی ہونے کا نتیجہ بھی برداشت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں حکومتی انتظامات سے مربوط مسائل بد سے بدتر ہو گئے ہیں، بدعنوانیوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور سلامتی کی صورتحال کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں ہوئی ہے اور قانون کی حکمرانی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان کے صدارتی الیکشن کے ابتدائی نتائج 2 جولائی کو اعلان کیے جانے والے تھے، لیکن عبداللہ عبداللہ کے انتخابی دفتر کی جانب سے الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی شکایت کیے جانے کے بعد 10 لاکھ سے زائد ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن عبداللہ عبداللہ کا مطالبہ ہے کہ ان علاقوں میں دوبارہ ووٹنگ کرائی جائے۔ لیبیا کے مشرقی شہر بنغازی میں جاری بدامنی میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بنغازی میں جاری بدامنی اور دہشت گردانہ واقعات میں کم از کم 3 افراد مارے گئے ہیں۔ الیوم السابع کے مطابق جمعرات کی صبح بنغازی کے علاقے القوارشہ میں ایک گاڑی پر مارٹر کا ایک گولہ آ کر لگا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ دوسری جانب مسلح افراد نے فائرنگ کر کے سیدی حسین کے علاقے میں واقع ایک مسجد کے خطیب کو قتل کر دیا ہے۔ لیبیا میں سابق ڈکٹیٹر کرنل معمر قذافی کی حکومت کی سرنگونی کے بعد بنغازی سمیت اس ملک کے حالات بدستور بحرانی چلے آ رہے ہیں اور تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں فوجیوں اور سیاسی کارکنوں کے ساتھ ساتھ سرکاری عہدیداروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ جمعرات کی صبح مسلح حملہ آوروں نے ایک اعلی عدالتی عہدیدار کو بھی اس کے گھر کے باہر گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے۔ لیبیا کی عبوری حکومت ملک کے مختلف علاقوں میں جاری بدامنی پر قابو پانے میں بظاہر ناکام دکھائی دیتی ہے۔ یوکرین کے مشرقی علاقوں پر ہوائی حملوں میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روسی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں یوکرینی جنگی طیاروں نے لوہانسک اور دونیس پر کئی بار بمباری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لوہانس پر یوکرینی طیاروں کی بمباری میں 10 عام شہری مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسی طرح لوہانس کے نواحی علاقوں پر بھی بدھ کی رات ہونے والی بمباری میں 9 عام شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ یوکرینی جنگی طیاروں نے اسی طرح کراماتورسک، سلویانسک اور اس کے نواحی علاقوں پر بھی بمباری کی ہے، جس میں 4 عام شہریوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ یوکرینی جنگی طیاروں کی بمباری میں درجنوں عام شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ یوکرینی فوج نے 1 جولائی کو جنگ بندی ختم ہونے کے بعد مشرقی یوکرین پر دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ فرانس کے سابق صدر نکولا سرکوزی کو 15 گھنٹے حراست میں رکھے جانے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بدھ کی شام اپنی رہائش گاہ پر رہائی کے بعد ٹیلی ویژن پر گفتگو میں فرانس کے بعض عدالتی سسٹم سے حربے کے طور پر استعمال کیے جانے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ نکولا سرکوزی نے اس معاملے میں گرفتار کیے گئے افراد کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کو انتہائی حقارت آمیز بتایا۔ فرانس کے سابق صدر سرکوزی نے اس معاملے میں موجودہ صدر فرانسوا اولین کو قصوروار قرار دیتے ہوئے ان کی حکومت کے اعلی حکام من جملہ وزیر اعظم اور وزیر قانون پر الزام لگایا کہ وہ دستاویزات کا بے شرمی کے ساتھ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ گزشتہ منگل کو پیرس کے مضافاتی علاقے نانتے کی ایک عدالت نے سابق صدر سرکوزی کو طلب کیا اور پھر انہیں گرفتار کر لینے کا حکم دیا۔ سرکوزی پر الزام ہے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے عدالتی تحقیقات کے خفیہ راز کو برملا کیا تھا۔ اس سے 2 روز قبل بھی سرکوزی کے وکیل اور دیگر 2 ساتھیوں کو سرکوزی کے خلاف مالی بدعنوانیوں کے کیس سے متعلق خفیہ معلومات اور دستاویزات کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے حاصل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ کم سن و سال تارکین وطن امریکی جیلوں میں بے کسی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق میکسیکو کی سرحد عبور کر کے امریکہ آنے والے ان کم سن تارکین وطن کا مسئلہ ایک انسانی المیہ بنتا جا رہا ہے اور بعض اوقات اس کو سیاسی رنگ بھی دے دیا جاتا ہے۔ امریکہ کے سرحدی گارڈز کا کہنا ہے کہ 52,000 سے زیادہ بچے، کہ جن میں سب سے چھوٹا بچہ صرف 3 سال کا ہے، غیر قانونی طور پر گزشتہ سال اکتوبر کے مہینے میں جیلوں میں بند ہیں۔ امریکی سیکیورٹی افسران کا کہنا ہے کہ ان بچوں کو واپس ان کے ملک لوٹانا ایک پیچیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ایسے بچے بھی موجود ہیں جن کا کوئی بھی بڑا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق مرکزی امریکہ کے ان تارکین وطن میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو اپنے ملکوں میں غربت اور تشدد سے بچنے کی خاطر میکسیکو کے راستے امریکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ امریکہ کی سرحدی ریاستوں میں اس نئی صورتحال کے باعث مشکلات اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ امیگریشن سے متعلق قوانین میں اصلاحات کا بل ڈیموکریٹ اور ریپبلکن لیڈروں کے درمیان اختلافات کا سبب بن گیا ہے۔ اور ناظرین آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، پائیدار مستقبل کے لیے تیز رفتار اور فراہم گیر علمی تحریک کی ضرورت پر زور۔ عراق میں دہشت گرد گروہ داعش کے ٹھکانوں پر عراقی فضائیہ کی بمباری اور زمینی حملے، 100 سے زائد دہشت گردوں کی ہلاکت۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی بمباری، 11 فلسطینی زخمی۔ ناظرین خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور آپ ملاحظہ فرمائیے تصویری رپورٹ۔